सब हुई
कोई हद है उनके हुदूद की
ओ सब लोग आकाश तलब हुई
कोई हद है उनके हुदूद की
سالار دی رحمت للعالمین آ مقتدائے مرسلین آ پیشوائے انبیاء جنت نشانے پوے تو والشمس ایمان روے تو واللیل وسوے نوے تو خوبی یہ رویت بدوہا اس میں تو اس میں آزمی اس میں تو اس میں آزمی تو جانے عالمی
جس میں تو جانے عالمی
سارے تو فخرے آدمی شانے تو شانے کبریا
کوئی حد ہے ان کے حدود کی کوئی حد ہے ان کے حدود کی کوئی حد ہے ان کے حدود کی کوئی حد ہے ان کے
جو گیا ہے فرش سے عرش تک وہ براد لے گیا بے دھڑک طبقے زمین ولتے فلک گئے نیچے پاؤں سے پلسلک لٹ زلف کی جو گئی لٹک تو جہان سارا گیا مہک ہوئی مست بلبل اس قدر تو یہ غنچے بولے چٹک چٹک
کوئی حد ہے ان کے حدود کی 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 کوئی حد ہے ان کے حدود کی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان. اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج ایران میں ہفتے وار تعطیل کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں، لہذا آج کے پروگرام میں ہم صرف پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی کچھ اہم سرخیوں سے. امریکہ نے ایرانی شخصیات، آئل ٹینکرز اور تجارتی کمپنیوں پر پابندیاں لگا دیں. ہر چیز کا حل مذاکرات سے ہے، ایاز صادق. صدر آصف علی زرداری امارات کے دورے پر روانہ. امریکہ، وسطی و مشرقی ریاستوں میں شدید طوفان کا خطرہ. بازار حصص میں مثبت رجحان، 193 پوائنٹس کا اضافہ. مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گزشتہ شب زلزلے کے جھٹکے. دارالعلوم حقانیہ اور بنو خودکش حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی، آئی جی کے پی. غزہ میں قیدیوں کی حوالگی کے مقامات سے اسرائیلی جاسوسی آلات پکڑے گئے. لاہور، غیر ملکی مہمانوں کے سیکورٹی گارڈز کا شہری پر تشدد، گاڑی پر فائرنگ۔ محکمہ اوقاف سندھ کے ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں کے خلاف درخواست مسترد، جرمانہ عائد۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں اے این ایف کی کارروائی، بڑی مقدار میں منشیات برآمد۔ اور روس سعودیہ کا یوکرین کی صورتحال حل کرنے پر اتفاق۔ اور اب روزنامہ نوائے وقت کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست، ڈی سی ایسٹ کے وارنٹ گرفتاری۔ ہولی کے تہوار کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، میں پاکستان بھر میں ہندو برادری کو ہولی کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دہشت گردی، متحد ہونا پڑے گا، وزیر اعظم، اے پی سی بلانے کا اعلان۔ جعفر ایکسپریس آپریشن کی کامیابی پر اظہار تشکر، دہشت گرد نشان عبرت بن چکے، مریم نواز۔ بانی پی ٹی آئی 9 مئی مقدمات کی جے آئی ٹی کے سربراہ عمران کشور مستعفی۔ آئی ایم ایف مذاکرات آج مکمل ہونے کا امکان۔ دشمن نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وزیراعظم نیشنل ایکشن پلان 2 بنائیں، بلاول۔ اسرائیل نے نسل کشی کے لیے جنسی تشدد کو جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا، اقوام متحدہ۔ اور اسرائیلی فوج کا مسجد الاقصی پر دھاوا، رمضان المبارک میں عبادات پر پابندیاں سخت۔ سامعین، روزنامہ جنگ نے آج کا اداریہ ٹرین پر حملہ اور ریاستی عزم کے زیر عنوان لکھا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اس ادارے پر۔ اخبار لکھتا ہے کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے گھناؤنے واقعے سے جہاں دہشت گردوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے بارے میں بعض شواہد و اشارے ایک بار پھر دنیا کے سامنے آئے، وہاں پاکستانی قوم کا یہ غیر متزلزل عزم زیادہ مستحکم ہوا کہ وہ اپنی سرزمین کو غیر ملکی ایجنٹوں اور ان کے سہولت کاروں سے پاک کر کے دم لے گی، جبکہ چین، امریکہ، روس، ایران، ترکیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت عالمی برادری کا مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے کا بیانیہ بالخصوص اس اعتبار سے منطقی ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے سامنے کھڑا وہ پہاڑ ہے جس نے عالمی برادری کو کم از کم 2 عشروں سے جاری خطرات سے بچانے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت بدھ کے روز منعقدہ اعلی سطح کے اجلاس میں سول و عسکری قیادت اس نقطے پر متفق نظر آئی کہ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹا جائے گا۔ یہ ایسا نقطہ ہے جس پر نہ صرف صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، وزرائے اعلی اور حکومتی اتحادی متفق ہیں، بلکہ اپوزیشن سمیت ہر محب وطن پاکستانی یک زبان ہے۔ بیانات اور رد عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی و ذاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر ملک کو مشکل سے نکالنا ہے۔ اس بات میں شبہ نہیں کہ قیام پاکستان کے وقت سے اس کے وجود کی مخالفت کرنے اور خاتمے کی تاریخیں دینے والے ملک نے پاکستان کے بارے میں گمراہ کن خبریں دینے کے لیے ہزاروں ویب سائٹس مختلف مقامات پر بنا رکھی ہیں۔ تاہم ہماری اپنی صفوں میں سے بھی اس حلقے پر وضاحت کی ذمہ داری آتی ہے جس کی نمائندگی کے دعوے دار سوشل میڈیا پر پھیلایا جانے والا مواد پاکستانیوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی دل دکھانے والی بات رونما ہوتی ہے تو بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے بھارتی اکاؤنٹس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویڈیو سے تیار ایسے مواد کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے جو یہ کہانی خود بیان کرتا محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں خود ان کا کردار شامل ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا بدھ کے روز جاری بیان ان لوگوں کے لیے تشفی کا باعث بنا جو ہائی جیکنگ کی ابتدائی خبر کے بعد سخت تشویش میں مبتلا تھے۔ بیان کے بموجب جعفر ایکسپریس کے یرغمالی مسافر بازیاب کروا لیے گئے، تمام 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپریشن سے قبل دہشت گردوں کی بربریت سے 21 مسافر شہید ہوئے، جبکہ ایف سی کے 4 جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ مشترکہ کارروائی میں پہلے خودکش حملہ آوروں کو ہلاک اور بعد ازاں یرغمالیوں کو مرحلہ وار رہا کرایا گیا۔ خواتین اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کرنے والے دہشت گردوں نے مسافروں کی ٹولیوں کے درمیان خودکش بمبار بٹھائے ہوئے تھے، جنہیں ماہر نشانے بازوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ بیان میں افغان عبوری حکومت کو دیا گیا یہ مشورہ بطور خاص قابل توجہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ مذکورہ حقائق متقاضی ہیں اس بات کے کہ دہشت گردی کا جو روپ 9/11 کی صورت میں سامنے آیا اور بعد ازاں دنیا کے مختلف حصوں بالخصوص پاکستان کے لیے چیلنج بن گیا، اس کے سدباب کے لیے عالمی اور علاقائی سطح پر انٹیلیجنس شیئرنگ سمیت باہمی تعاون کی مربوط کاوشیں زیادہ سرگرمی سے بروئے کار لائی جانی چاہئیں۔ دنیا کے امن، ترقی اور خوشحالی کا مفاد اسی امر میں مضمر ہے کہ ان وجوہ کا سدباب کیا جائے جو دہشت گردی کا سبب بنتی ہیں۔ اس باب میں اقوام متحدہ اور علاقائی تعاون کی تنظیموں کی مشترکہ کاوشوں سے مثبت نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سامعین، پاکستانی اخبارات کے بعد اب ہندوستانی اخبارات۔ ہندوستان کے اقتصادی شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان محب وطن ہیں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اجیت پوار۔ امریکہ، محمود خلیل کی گرفتاری اور کریک ڈاؤن کے بعد کولمبیا کے طلبہ خوفزدہ۔ یو پی میں ہولی کے پیش نظر مسجدوں کو ترپال سے ڈھک دیا گیا۔ امریکہ، ٹرمپ نے سینٹ رکن پر تنقید کرنے کے لیے فلسطینی قرار دیا، نسلی گالی کے استعمال پر صدر پر تنقید۔ ایوان میں سہ لسانی پالیسی اور انتخابی بدعنوانی کی گونج۔ اور ایم پی کے مہو میں تشدد کے بعد پولیس کریک ڈاؤن میں مسلم مخالف تعصب کے الزامات۔ اور سامعین، اب روزنامہ قومی آواز کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رنگوں کے تہوار ہولی پر صدر، وزیر اعظم، کھڑگے، راہل اور پرینکا گاندھی اور دیگر رہنماؤں کی مبارکباد۔ دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کا مرکز کہاں ہے۔ پاکستان کے الزامات پر ہندوستان کا شدید رد عمل۔ منی پور میں الگ الگ کارروائیوں کے دوران 4 عسکریت پسند گرفتار. مرکز نے گوتم اڈانی کے لیے جاری امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا سمن گجرات کی عدالت کو بھیجا رپورٹ. نریندر مودی کسانوں کو تباہ کرنے پر آمادہ. مہاراشٹر میں خودکشی کے بڑھتے واقعات پر کانگریس کا اظہار فکر. اور ٹرمپ حکومت کا سپریم کورٹ سے پیدائشی شہریت کی پابندیوں کو جزوی طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ. سامعین، روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے اداریے پر اب ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے یو پی میں فرقے وارانہ جنون کو فروغ. اخبار لکھتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں ویسے تو ہمیشہ ہی سے فرقے واریت کا جنون رہا ہے. بی جے پی نے ریاست میں فرقے وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے اور فرقے واریت کا جنون پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی. سماج کے دو بڑے اور اہم طبقات کے مابین دراڑ پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. کئی ذرائع کا استعمال کیا گیا اور کئی گوشوں کو استعمال کرتے ہوئے عوام کے دلوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا گیا. اب بھی اتر پردیش میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. کئی مسائل ایسے رہے ہیں جن کو ہوا دیتے ہوئے ریاست کی فرقے وارانہ ہم آہنگی کی فضا کو متاثر کیا گیا ہے. یہ درست ہے کہ اتر پردیش ہو یا ملک کی کوئی اور ریاست رہی ہو، فرقہ پرست اور جنونی عناصر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ اکا دکا ہوتے ہیں اور ان کا سماج میں کوئی مقام نہیں ہوتا. تاہم حالیہ عرصے میں جس طرح سے عوام کے ذہنوں کو پراگندا کرنے کا کام کیا گیا، اس کے نتیجے میں اب یہ فرقے واریت کا زہر مزید پھیلنے لگا ہے اور اتر پردیش اس معاملے میں سب سے آگے دکھائی دیتی ہے. یہاں چیف منسٹر سے لے کر گلی کے لیڈر تک اور پولیس کے عہدیدار تک ہندو مسلم کی بات کرنے لگے ہیں، جبکہ ان تمام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو ساتھ لے کر چلیں اور سب کے ساتھ مساوی سلوک کریں. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین کی خدمت میں میسم رضا خان کا سلام عرض ہے. پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا. کائنات میں ہر شے کا زوج ہونا یا جوڑا ہونا ایک کلی اصول ہے. تمام اشیاء میں، خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، یعنی جوڑا ہونے کا اصول تمام مخلوقات میں ایک عام قانون ہے کہ جس میں سے ایک انسان ہے. خداوند عالم سورہ الزاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو. ایک اور مقام پر فرماتا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجن ومن الانعام ازواجن یزرعوکم فیہ، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے. قرآن اس طرح سے انسانوں میں زوجیت اور جوڑا ہونے کے اصول پر توجہ مرکوز کراتے ہوئے عورت اور مرد کے بندھن کو انسان کی فطری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دے رہا ہے. پھر اپنی آسمانی کتاب میں اس کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں ایک سکون و چین ہے. انسان کی خوشبختی اس میں مضمر ہے کہ ذہنی تلاطم اور اضطراب سے محفوظ و مطمئن رہے. انسان کو یہ نعمت کنبے اور خاندان سے ملتی ہے, عورت کو بھی اور مرد کو بھی. یہ آیہ کریمہ مرد و زن کے سلسلے میں بنیادی طور پر خاندان کے تناظر میں کہتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یعنی قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے خود تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. تم مردوں کے لیے عورتوں کو اور تم عورتوں کے لیے مردوں کو, تم خود من انفسکم ایک دوسرے سے ہو, الگ الگ جنس سے نہیں ہو, الگ الگ درجے کے نہیں ہو. سب کی حقیقت و ماہیت ایک ہے, سب ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں, سب کا جوہر اور سب کی حقیقت ایک ہے. البتہ بعض خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق ضرور ہے, چنانچہ ان کے فرائض بھی الگ الگ ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لتسکنوا الیہا, یعنی انسانوں میں دو صنفیں ایک عظیم ہدف کے لیے قرار دی گئی ہیں. وہ ہدف ہے سکون و تمانیت. عورتیں اور مرد گھر کے اندر اپنی اپنی مخالف صنف کے ساتھ, مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کی معیت میں تمانیت حاصل کرے. گھر میں داخل ہونے پر داخلی فضا پر محیط سکون و چین, مہربان محبتی اور امانت دار عورت پر نظر پڑنا مرد کے لیے باعث سکون و تمانیت ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی ایسے مرد اور ایسے سہارے کا وجود جو اس سے محبت کرے اور اس کے لیے کسی مستحکم قلعے کی مانند ہو, خوشبختی کی علامت اور اس کے لیے باعث سکون و اطمینان اور موجب خوشبختی و سعادت ہے. خاندان دونوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے. مرد کو قلبی سکون کے لیے گھر کی فضا میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو سکون و چین کے لیے گھر میں مرد کی احتیاج ہوتی ہے. لتسکنوا الیہا, دونوں کو سکون و چین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم آپ کو ایرانی خاندانوں میں شادی سے پہلے کے بعض رسم و رواج کے بارے میں کچھ بتائیں گے. شادی کی تقریبات کے موقع پر ہر ملک میں خاص قسم کی رسم و رواج اور تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے. ایسی روایتی رسمیں کہ جو بعض مذہبی عقائد کی دین ہیں, یا پھر یہ کہ ایک قوم کی ثقافت سے اس کی جڑیں ملتی ہیں, اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ روزانہ دسیوں مطالب اور مضامین اس کے بارے میں لکھے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسے نکات موجود ہیں کہ جو مصنفین اور قلمکاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں. یہ آداب و رسوم ایک کیک خریدنے یا شادی کا جشن منانے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے. ماہرین سماجیات کے نقطہ نگاہ سے وہ آداب و رسوم کہ جو ایک معاشرے اور سماج میں رائج ہوتے ہیں, وہ اس معاشرے کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں. ایک کامیاب شادی کے لیے دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی رکھتے ہوں, اور اس کے لیے منگنی کی تقریب ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں لڑکی اور لڑکا کچھ دیر کے لیے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اخلاق و کردار سے آشنا ہو سکتے ہیں. ایران میں اس طرح سے مرسوم ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہن لڑکے کے لیے ایک مناسب لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں, پھر لڑکے سے مشورہ کرتی ہیں کہ اگر وہ راضی ہو تو لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں. اس تقریب میں عام طور پر کچھ عورتیں لڑکے کے گھر کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتی ہیں تاکہ اسے قریب سے دیکھیں. لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی پذیرائی کرتی ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہے. چائے ناشتے کے بعد اگر لڑکے کے گھر والے لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اصل مسئلے یعنی شادی کی بات پیش کرتے ہیں، ورنہ پھر مختصر سے گفت و شنید کے بعد لڑکی کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ جب لڑکی اور لڑکے دونوں راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگلا پروگرام منگنی کا ہوتا ہے، اس میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے مزید آشنا ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو لڑکی کو بطور تحفہ کچھ دیا جاتا ہے اور مسئلہ طے تمام ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسم منگنی کا بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں کم از کم دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو تو معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے فریقین میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں طے کیے ہوئے ایسے رشتے خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد حالات بگڑ جائیں تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا رسم منگنی بنیادی طور پر اچھی رسم ہے اور نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہونے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اس رسم کو بھی ہم بعض رسوم کی طرح وبال زندگی بنا لیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے کئی بار ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور بات چیت کرتے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس تقریب میں فیملی کے بزرگ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی کے مہر اور شادی سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے انگوٹھی، ابا یا چادر کا کپڑا، لباس اور اسکارف یا شال، گلدستے اور مٹھائی کے ساتھ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وعدے اور وعید اور یا آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کو ایک کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں بعض گھرانوں کے توسط سے روایتی رسم و رواج کو چھوڑ کر جدید رسمیں اپنائے جانے کے سبب منگنی کی جدید رسمیں بھی ان کے درمیان رواج پا گئی ہیں۔ اس صورت میں لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کا کردار کم ہو کر بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ منگنی کی تقریب میں صرف شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اس تقریب سے پہلے اور دونوں گھرانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات اور آشنائی سے قبل ہی لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو آفس میں یا کہیں اور دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور بارہا ہونے والی ملاقاتوں اور بات چیت کے سبب ایک دوسرے سے بظاہر کلی طور پر آشنا ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کے انتخاب میں خاندان کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جوان طبقہ اس اہم انتخاب میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے سبب صرف جذبات کے تحت یہ اقدام کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ جو زمانے قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے، یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جایا کرتے اور ان سے لڑکی کو زوجیت میں لانے کا تقاضا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ عورت کی حیثیت اور احترام کے تحفظ کے عظیم ترین عوامل میں سے رہا ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، کہ جسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں اس ذمہ داری کی انجام دہی اخلاقی اصولوں کی رعایت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر نفقہ عورت کی شان و منزلت اور اس کی ضرورتوں کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت شوہر کے گھر میں محرومیت اور بے بسی کا احساس نہ کرے، اور زندگی میں خوشی اور فرحت و نشاط کے ساتھ گھر کے نظم و نسق کو سنبھالے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے یعنی اچھائی اور شائستگی کے ساتھ اپنی بیویوں کے کھانے اور لباس کے لیے اقدام کریں۔ درحقیقت اس مسئلے کی رعایت اس مقصد سے ہے کہ مرد و عورت کی ازدواجی زندگی میں رفاہ اور خوشحالی ہو، جو خوش اخلاقی، اچھی رفتار و گفتار اور مرد کی جانب سے کسی منت کے بغیر ہو۔ خداوند عالم سورہ نساء کی 34ویں آیت کے ابتدائی حصے میں عورتوں پر مردوں کی سرپرستی کو بیان کر رہا ہے، اور عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے ذاتی و اکتسابی فرق کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں، ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں پر مردوں کی نگرانی اور حکمرانی، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کے تسلط، زور زبردستی اور بالادستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اہل لغت اور ان کی پیروی میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ قوام سرپرستی اور نگرانی کے معنی میں ہے، کیونکہ خاندان معاشرے کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے قدرتی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے معاشرے کی مانند ایک سرپرست و نگہبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض وجوہات اور مردوں میں موجود خصوصیات کی بنا پر یہ ذمہ داری مردوں کو ہی سونپی گئی ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران، روس اور چین کا مشترکہ بیان، جامع ایٹمی معاہدے کے احیاء اور سبھی غیر قانونی اور ایک طرفہ پابندیوں کے خاتمے پر زور۔ حماس کا بیان، فلسطینی عوام کی نسل کشی اور صہیونی حکومت کے دیگر جرائم کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کا خیر مقدم۔ پاکستان، مسجد میں دھماکہ، جمعیت علماء اسلام کے رہنما سمیت متعدد افراد زخمی۔ اور ہندوستان کی ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد افراد گرفتار اور سیکورٹی دستوں سے چھینے ہوئے اسلحے برآمد۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران، روس اور چین نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے تمام غیر قانونی وہ ایک طرفہ پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ جے سی پی او اے کی تجدید اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا واحد و معتبر راستہ باہمی احترام پر مبنی سیاسی و سفارتی طریقہ کار و مذاکرات ہے۔ ایران اور روس اور چین نے جے سی پی او اے کی تجدید اور ایران پر پابندیوں کے خاتمے کی راہوں پر غور کرنے کے لیے بیجنگ میں منعقدہ سہ فریقی اجلاس کے خاتمے کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں نشست کے کامیاب انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ نشست چین کے نائب وزیر خارجہ ماجاؤ شو کی سربراہی میں اور ایران اور روس کے نائب وزراء خارجہ کاظم غریب آبادی اور سرگئی ریابکوف کی شرکت سے منعقد ہوئی۔ اس نشست میں چین، ایران اور روس نے ایران کے ایٹمی معاملے اور پابندیوں کے خاتمے پر تفصیل سے گفتگو کی، اور تینوں ملکوں نے یک طرفہ طور پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا۔ تینوں ملکوں نے زور دیا کہ جے سی پی او اے کی تجدید اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا واحد راستہ باہمی احترام پر مبنی سیاسی و سفارتی طریقہ کار و مذاکرات ہے۔ تینوں ملکوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 اور اس میں مذکور ٹائم فریم کی اہمیت پر زور دیا اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر اس قدم سے پرہیز کیا جائے جس سے حالات خراب ہوتے ہوں۔ چین میں منعقد اس نشست میں زور دیا گیا کہ متعلقہ فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجودہ حالات کی اصل وجوہات پر غور کریں اور دھمکیوں اور پابندیوں سے پرہیز کریں۔ بیجنگ میں ہونے والی اس نشست میں تینوں ملکوں نے بین الاقوامی معاہدوں کی سنگ بنیاد کے طور پر ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے احترام پر زور دیا۔ چین اور روس نے اسی طرح ایران کی طرف سے ایک بار پھر اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہتھیاروں کے لیے نہیں بلکہ پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ انہوں نے اسی طرح ایران کی طرف سے تمام معاہدوں کی پابندی کا بھی خیر مقدم کیا۔ چین اور روس نے ایران کی جانب سے آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی پالیسی کی حمایت کی، اور اسی طرح این پی ٹی کے رکن کی حیثیت سے پرامن ایٹمی انرجی کے استعمال کے ایران کے مسلمہ حق پر زور دیا۔ اس نشست میں چین، روس اور ایران نے مستقبل میں باہمی تعاون و مشوروں میں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے امام حسین علیہ السلام یونیورسٹی کے سائنس و ٹیکنالوجی پارک کا معائنہ کرتے ہوئے سائنس و ٹیکنالوجی میں سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی اور ڈپٹی کمانڈروں کے ہمراہ زیر زمین ٹیکنالوجی کے پردیس فورم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جنرل باقری نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں ایران کو پابندیوں کا سامنا رہا ہے اور ایران نے ان تمام حالات کا سامنا کیا۔ مسلط کردہ جنگ کا مقابلہ اور ملک کی سلامتی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں بائیکاٹ اور سختیاں اور خطرات درپیش رہے ہیں، بنابری فطری طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت خود بخود اجاگر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین یونیورسٹی کا شہید سلیمانی سائنس اور ٹیکنالوجی پارک فورم علم و دانش کے شعبے میں ایک ترقی یافتہ فورم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ نئی پابندیاں امریکی منافقت اور قانون شکنی کا واضح ثبوت ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے وزیر تیل سمیت کئی ایرانی شخصیات، آئل ٹینکر اور تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حکام کی بار بار مذاکرات کی پیشکش کے باوجود ایران پر نئی پابندیاں لگانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ محض دھوکہ ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے اپنے مخالفین پر پابندی کی پالیسی کو عالمی سطح پر قانونی اصولوں کی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مذموم اقدامات اور ایران کی بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہیں، جو بین الاقوامی قوانین اور آزاد تجارت کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کی وزارت تیل اور اس سے وابستہ اداروں میں کام کرنے والے محنتی افراد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی پابندیاں ایرانی قوم کے عزم اور وقار کو متزلزل نہیں کر سکتی اور نہ ہی ایران کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ جنیوا میں آئی ایل او کمیٹی کے اجلاس میں ایران کے نمائندے نے فلسطین میں ابتر انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں مستقل جنگ بندی، غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور فلسطینیوں کے خلاف تمام تجارتی اور اقتصادی بندشیں اور پابندیاں ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے نائب مستقل مندوب مہدی علی آبادی نے اقوام متحدہ کی انتظامی کمیٹی کے 353 اجلاس میں فلسطین میں ابتر انسانی صورتحال اور مقبوضہ علاقوں میں اقتصادی بدحالی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک رپورٹ میں اعداد و شمار پیش کیے اور فلسطینیوں کی حمایت میں عالمی برادری کے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، عام شہریوں کے جانی تحفظ، غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور فلسطینیوں کے خلاف تمام تجارتی اور اقتصادی بندشیں اور پابندیاں ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ حماس نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف منصوبہ بند جنسی تشدد کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا ایک اور ثبوت قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں کیے جانے والے بھیانک جرائم کی تصدیق کرتی ہے اور رپورٹ میں عالمی برادری کی طرف سے صہیونی حکومت کے جرائم کو نظر انداز اور انکار کیے جانے کا جو ذکر ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عالمی برادری نیا موقف اختیار کرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں عالمی برادری کی طرف سے صہیونی حکومت کے بھیانک جرائم کو نظر انداز اور ان کا انکار کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دنیا کے تمام ملک، اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ تمام ادارے خاموشی اور لاپرواہی سے باہر نکلیں اور فاشسٹ صہیونی حکومت کو لگام لگانے اور اس کے جرائم کا سلسلہ روکنے اور اسے جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی پر مجبور کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف اور عالمی فوجداری عدالت اور تمام عالمی و قومی عدالتی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ اور اقوام متحدہ کی اس طرح کے پہلے کی رپورٹوں کے بارے میں سنجیدہ رد عمل اختیار کریں اور غاصب سینی حکام پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائیں اور انہیں بھاگنے سے روک دیں۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے مزید ایک سینی قیدی کی رہائی کی اطلاع دی ہے۔ حماس نے جمعے کے روز جاری ہونے والے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی دوہری شہریت رکھنے والے ایدان الیگزینڈر کی غزہ سے رہائی کو منظوری دے دی گئی۔ حماس نے اپنے بیان میں اسی طرح بتایا ہے کہ دو شہریت رکھنے والے چار قیدیوں کی لاشوں کو حوالے کیے جانے پر بھی وہ تیار ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں دوسرے مرحلے کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ حماس نے بتایا ہے کہ ثالثی کرنے والوں کی طرف سے اسے تجویز پیش کی گئی ہے جس پر اس کا رویہ مثبت رہا، جواب بھی جمعے کی صبح دے دی گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے اعظم ورسک کی مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبداللہ ندیم سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ آر پی او ڈی آئی خان اشفاق انور نے بتایا ہے کہ بم کو مسجد کے محراب میں نصب کیا گیا تھا۔ حملے کا ہدف مولانا عبداللہ ندیم تھے۔ مولانا عبداللہ ندیم جے یو آئی وانا کے امیر اور مسجد کے امام بھی تھے۔ مولانا عبداللہ ندیم گزشتہ سال مرزا جان کے بم دھماکے میں جاں بحق ہونے کے بعد جے یو آئی وانا کے امیر منتخب ہوئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جنوبی وزیرستان میں مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے اور مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا، جو افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امن و امان، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پر حکومت اور اداروں کی جانب سے قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے ساتھ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی فساد زدہ ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی یو این آئی کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے ریاست کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مختلف عسکری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے چار افراد کو گرفتار کیا ہے۔ منی پور پولیس نے جمعے کو بتایا ہے کہ ان عسکریت پسندوں کو دارالحکومت امفال سمیت مختلف اضلاع میں مسلح تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ منی پور پولیس نے بتایا ہے کہ بلموں کے دوران پولیس اور دیگر سیکورٹی دستوں کے لوٹے گئے ہتھیار برآمد کرنے کے لیے بھی ریاست گیر سطح پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں امفال اور بعض دیگر علاقوں سے لوٹے ہوئے کچھ اسلحے برآمد ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی ریاست منی پور میں ایک لمبے عرصے تک ہندو اور عیسائی قبائل کے درمیان بلوؤں اور فسادات کا سلسلہ جاری رہا اور بلوؤں پر قابو پانے میں ریاستی حکومت کی ناکامی کے بعد منی پور میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش نے کہا ہے کہ شام میں عام شہریوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہر طرح کے تشدد کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں جس طرح سے عام شہریوں کے قتل عام کی رپورٹیں ملی ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دیا ہے کہ ہر طرح کے تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس قسم کی خلاف ورزیوں اور غیر قانونی اقدامات کے سلسلے میں ایک آزاد، معتبر اور غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے تاکہ ان جرائم کے ذمہ داروں کو سزا دی جا سکے۔ گوٹریش نے کہا کہ جو کچھ ایک پرامن تبدیلی کی خواہش کے طور پر شروع ہوا تھا وہ دنیا کی ایک بے حد تباہ کن اور خونی جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا کہ جس کے ناقابل تصور جانی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا کہ گوٹریش نے ان 80 لاکھ خواتین بچوں کی بات کی جو بے گھر ہو گئے اور ناقابل تصور سختیوں کے متحمل ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں شام کے ساحلی علاقوں میں دمشق کی نئی حکومت کے عناصر اور الجولانی کی پالیسیوں کے مخالفین کے درمیان بھیانک جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شام کی نئی حکومت کی پالیسیوں سے اس ملک کے علویوں کا غصہ بھڑک گیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے قرادہ، جبلہ، لازقیہ، ترتوس، حمص اور مسیاف میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع کر دیے۔ شام کے علویوں کے پرانے مظاہروں پر جولانی کے عناصر نے فائرنگ کی، جس کے بعد شام کے ساحلی علاقوں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں اور بڑی تیزی سے لازقیہ کے الحفا، المختاریہ اور الشیر قصبوں تک پھیل گئیں۔ ان جھڑپوں میں اب تک سینکڑوں علوی مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اینٹونیو گوٹریش اپنے 4 روزہ دورے میں آج جمعے کو روہنگیا پناہ گزینوں کے ساتھ افطار میں شامل ہو رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ میانمار سے فرار کر کے بنگلہ دیش جانے والے زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین ڈھاکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کیمپ میں رہتے ہیں۔ روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جمعرات کی شام ڈھاکہ پہنچے، جہاں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین نے ان کا استقبال کیا۔ پریس ذرائع نے مشرقی لبنان کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی حکومت کے جنگی طیاروں کے جارحانہ حملوں کی خبر دی ہے۔ سینی جارحیت کے بارے میں الان ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ غاصب سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان کی پہاڑیوں میں واقع بقا کے جنتا کے مضافات میں اشارہ کے علاقے پر 3 بار حملہ کیا۔ رشا ٹوڈے نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب سینی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے ان علاقوں کی فضا میں کم اونچائی پر شام کی سرحد کے قریب حرمل تک پروازیں کی۔ اس ٹی وی چینل نے یہ بھی بتایا کہ سینی حکومت نے ان علاقوں کو 3 بار جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ماسا کے مضافاتی علاقوں کو بھی ٹارگیٹ کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمجھ لیجئے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔
اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔